السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات، آج بھی ہماری گفتگو کا موضوع وہی ہے جو پچھلی مرتبہ تھا، یعنی رمضان کے نمازیوں سے درخواست. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ہمارے ہاں افسوسناک روش ہر سال کی یہ ہے کہ رمضان میں لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور پھر رمضان کے بعد دوبارہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. پچھلی مرتبہ اس حوالے سے جو قرآن مجید کے مقامات آپ کو سنائے تھے، ان میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سخت وعیدے ہیں، عذاب کی دھمکیاں ہیں، کہ جو نماز باقاعدگی کے ساتھ نہیں پڑھتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کئی مقامات آپ کو سنائے تھے. آج مثبت انداز سے نماز کی کیا کیا تاکید قرآن مجید میں آئی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ مقامات وہ بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیات 238 اور 239. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز یا بہترین نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ. فإن خفتم، اور اگر تمہیں خطرہ ہو، کسی دشمن کی طرف سے اندیشہ ہو، نماز تم کسی ایک مقام پر کھڑے ہو کر سکون سے نہیں پڑھ سکتے، فرجالن اور رکبانا، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو یا سواری پر نماز پڑھ لو. فیضا امن تم، پھر جب تم حالت امن میں آ جاؤ، دشمن کا خطرہ ٹل جائے، فسکر اللہ کما علمکم، تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. مراد یہ ہے کہ نماز ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، تو ایسے نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھائی. ما لم تکونوا تعلمون، اور اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، اللہ نے سکھایا ہے ورنہ اس سے پہلے تم لا علم تھے. اللہ نے حکم دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، نماز کے پورے مسائل کو سیکھنا. پچھلی بار بھی بات کی گئی تھی کہ نماز میں 14 فرائض ہیں، 7 فرائض نماز سے باہر کے ہیں اور 7 فرائض نماز کے اندر کے ہیں. اگر کوئی ایک فرض بھی انسان سے چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. لہذا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نماز کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کے مسائل کسی صاحب علم سے سیکھے جائیں کہ نماز میں کون کون سی باتیں ہیں جو فرض ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. پھر نماز میں کچھ واجبات ہیں وہ بھی 14 ہی ہیں. اگر کوئی واجب نماز میں جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے تو تب بھی نماز نہیں ہوتی. ہاں بھولے سے کوئی واجب رہ گیا اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جاتی ہے. تو یہ بھی معلوم ہو کہ نماز کے فرائض کیا ہے, نماز کے واجبات کیا ہے. تو نمبر ایک نماز کی حفاظت یہ ہے کہ نماز کے مسائل سیکھے جائیں. نمبر دو نماز پابندی وقت کے ساتھ پڑھی جائے, یہ نماز کی حفاظت ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, سورہ نساء آیت نمبر 103, مومنوں پر نماز پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. پھر نمبر تین مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرے. خواتین کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ نماز گھر پر پڑھے. گھر کے بے اندرونی حصے میں پڑھنا اور زیادہ افضل ہے. مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مسجد میں آئے اور باجماعت نماز ادا کرے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جو لوگ بلا عذر نمازیں اپنے گھروں پر ادا کرتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, لیکن عورتوں اور بچوں کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کرتا. لیکن غصہ بہت ہے ایسے لوگوں کے اوپر, شدید آپ کا غضب ہے جو نماز بلا وجہ بغیر کسی عذر کے گھر پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہے نمازوں کی حفاظت. نمبر ایک نماز کے مسائل سیکھیں, نمبر دو نماز کو قضا نہ کریں, جو بھی نماز کے اوقات دیے ہیں شریعت میں ان کے اندر اندر نماز ادا کریں, اور نمبر تین خواتین تو گھر پہ پڑھیں گی, مرد مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کریں. مزید فرمایا وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى, خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو. اب اس حوالے سے دو آراء ہیں, وسطی کا مطلب درمیانی بھی ہے اور وسطی کا مطلب عربی زبان میں بہترین بھی ہے. کوئی چیز کسی انتہا پر نہ ہو, نہ اس انتہا پر نہ اس انتہا پر ہو, درمیان میں ہو. جسے ہم کہتے ہیں میانہ روی, تو یہ روی سے جو پسندیدہ ہے. تو جن لوگوں نے ترجمہ کیا کہ نماز درمیانی نماز کی حفاظت کرو, ان میں پھر دو رائے ہیں کہ درمیانی نماز سے مراد کون سی نماز ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو تاریخ کا آغاز ہوتا ہے مغرب کی نماز سے. سورج غروب ہوتا ہے, چاند طلوع ہوتا ہے, نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی نماز مغرب کی ہوتی ہے, دوسری نماز عشاء کی, درمیانی نماز فجر کی, اور اس کے بعد چوتھی نماز ظہر کی, پانچویں عصر کی. تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے, اور بلا شبہ فجر کی نماز پڑھنا خاصا مشکل کام ہے. گرمیوں میں راتیں چھوٹی, نیند پوری نہیں ہوتی, لہذا لوگ فجر کے لیے بیدار نہیں ہوتے اور نیند رکاوٹ بن جاتی ہے. سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں, نیند تو پوری ہو جاتی ہے, لیکن موسم کی شدت, ٹھنڈک, سردی وہ گرم بستر سے نکلنے نہیں دیتی. تو اکثر آپ نوٹ کریں گے کہ ہر مسجد میں فجر کی نماز میں نمازوں کی تعداد کم ہوتی ہے, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں پھر بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن فجر کی نماز میں اکثر تعداد کم ہوتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ فجر میں تو مسجد بھری ہوئی ہو, اس لیے کہ باقی اوقات میں کچھ لوگ گھروں میں موجود نہیں ہوتے, اپنے کاروبار کی وجہ سے, ملازمت کی وجہ سے وہ اپنی بستی سے کہیں دور بھی گئے ہوتے ہیں. لیکن فجر میں تو اکثر و بیشتر لوگ گھروں پر ہوتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہی سب سے کم تعداد ہوتی ہے. تو حکم دیا گیا کہ درمیانی نماز یعنی فجر نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو. اللہ کے رسول کی ترغیب ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا. آپ کا ارشاد ہے کہ فجر کی نماز عشاء کی نماز یہ منافقین پر بہت بھاری ہے. آپ کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن لوگوں کو تم دیکھو کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ واقعی مومن ہے. فجر کے لیے بھی جب آمد ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا ہوتا ہے, عشاء کے لیے بھی آمد ہوتی ہے تو اندھیرا ہوتا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے, بس صلاۃ الوسطی. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں, اس سے مراد عصر کی نماز ہے. دن کی پانچ نمازیں, پہلی نماز فجر کی, دوسری ظہر کی, تیسری اور درمیانی عصر کی, چوتھی مغرب کی, پانچویں عشاء کی. تو جن لوگوں نے یہ رائے دی ہے وہ اس حوالے سے دلائل دیتے ہیں کہ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ انسان اب اپنا کاروبار سمیٹ رہا ہوتا ہے, بڑی تیزی آ جاتی ہے, لوگ جلدی جلدی اپنے کام کو نپٹا رہے ہوتے ہیں, اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کوتاہی کر دے نماز, اس وقت نماز سے غافل ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ منافق عصر کی نماز پڑھتا ہے بالکل اس وقت جبکہ سورج پر گردی چھا جاتی ہے, اور الفاظ یہ ہیں کہ وہ کوے کی طرح آ کر چار ٹھونگے مارتا ہے اور نماز نپٹا دیتا ہے. معذرت, چار رکعتیں کیا پڑھی اس نے, بس جلدی جلدی اس نے چار سجدے کیے اور چلا گیا. تو اس حدیث کی روح سے کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے, عصر کی نماز کی خاص حفاظت کرو. اور جو دوسری رائے ہے کہ اس سے مراد درمیانی نماز نہیں بلکہ بہترین نماز ہے, تو وہ پھر اس طرف مفسرین گئے ہیں کہ ایک تو ہے فرض ادا کرنا, نماز کے فرائض کا خیال کرنا, واجبات کا خیال کرنا, ان دونوں کے خیال کرنے سے, ان کی احتیاط کرنے سے نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن ایک ہے نماز کو خوبصورت انداز سے ادا کرنا. اس کے لیے پھر جو نماز کی سنتیں ہیں ان کا بھی پورا اہتمام کیا جائے. سنت پر عمل سے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے. کلاس میں میں بچوں کو مثال دیا کرتا ہوں, طالب علموں کو, کہ اگر آپ کے کسی بزرگ نے آپ سے پانی مانگا اور آپ نے گلاس میں پانی لا کر ایسے پیش کر دیا تو آپ نے ذمہ داری پوری کر دی, پانی پیش کر دیا. لیکن ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان پانی لے کر آئے, اپنی ہتھیلی پر رکھ کر بزرگ کو پیش کرے, اس کے بعد قریب کھڑا رہے کہ تاکہ جب یہ پانی پی لیں تو ان کو کوئی دقت نہ ہو, میں ان سے گلاس واپس لے لوں. تو یہ ہے کسی کام کو کرنے کا خوبصورت انداز. ایک ہے کسی کام کو نپٹا دینا. تو ایک تو یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی نماز کو نپٹا دے, جلدی جلدی آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد چلا گیا. ایک یہ ہے کہ نماز پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی, اور پھر جو نماز میں سنتیں ہیں ان کا بھی پورا اہتمام کیا, ہر رکن کو بڑے سکون سے ادا کیا, پورے خشوع خضوع کا اہتمام ادا کرتے ہوئے ادا کیا. تو یہ اصل میں ہے خوبصورت نماز. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو یہ تصور کرو کہ شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اب اس تصور کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس کی کیفیت بدل جائے گی, پتہ نہیں اگلی نماز نصیب ہو کے نہ ہو, یہ میری زندگی کی آخری سجدے ہوں. اس سے نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے. مزید اگر انسان نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے جو بھی نماز کے وظائف ہیں ان کا ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں, ثنا کا ترجمہ کیا ہے, سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیا ہے, پھر جو صورتیں یاد ہیں اور انسان نماز میں پڑھتا ہے ان کا ترجمہ کیا ہے, رکوع میں پڑھی جانے والی تسبیح کا کیا مفہوم ہے, رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں قومے میں اس کا ترجمہ کیا ہے, سجدے کی تسبیح کا ترجمہ کیا ہے؟ التحیات، تشہد، درود شریف، جو دعائیں پڑھتے ہیں، تو ان کا ترجمہ اگر آتا ہو تو اس سے بھی کچھ نماز کے اندر انسان محسوس کرتا ہے کہ خشوع خضوع پیدا ہوا ہے. تو یہ ہے نماز کی خوبصورتی کہ نماز کو پورے اہتمام سے پڑھنا. پھر اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ خضوع زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز سے پہلے اپنی زیب و زینت اختیار کرو. یعنی جیسے دنیا میں ہم کسی بڑے شخص کے دربار میں جاتے ہیں، کسی افسر کے دفتر میں جاتے ہیں، تو جس طرح اپنے لباس کو، اپنے بالوں کو درست کر کے جاتے ہیں، اسی طریقے پر ہم سب سے بڑی ہستی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تو انسان اپنی زیب و زینت اختیار کر کے آئے، بہتر سے بہتر لباس ہو اور انسان کے بال وغیرہ بالکل سلجھے ہوئے ہوں، یہ نہ ہو کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بلکہ کوشش کر کے انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سے مزین کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. تو یہ ہے بہترین نماز کی حفاظت. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یا یہ ہے کہ بہترین نماز کی حفاظت کرو، ہر نماز کو بہتر سے بہتر انداز میں ادا کرنے کی کوشش کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو اللہ تعالی کے لیے پوری عاجزی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ. حکم یہ ہے کہ نماز میں آدمی جھک کر کھڑا ہو، اس میں بھی اعتدال پسندیدہ ہے، بہت زیادہ بھی نہ جھک جائے کہ کوئی دکھاوے کا اندیشہ محسوس ہو، اور بالکل بھی انسان اکڑ کر کھڑا ہوا نہ ہو، بلکہ حکم یہ ہے کہ جھک کر انسان کھڑا ہو، نگاہیں بھی اس کی سجدگاہ کی طرف ہوں، اور سر بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے بھی جھکا ہوا ہو. تو قومو للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھکتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انتصاری کے ساتھ، جیسے کوئی غلام کھڑا ہوا ہے اپنے آقا کے سامنے، اس سے بھی زیادہ عاجزی انتصاری ہو. رکوع میں تو جھکتے ہی ہیں، سجدے میں تو اور زیادہ جھک جاتے ہیں، قیام کی حالت میں بھی انسان کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب دیکھیں نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز معاف ہے ہی نہیں، اگر پانی نہیں ہے تو قرآن پاک دو مرتبہ حکم دیتا ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں سے پڑھو، لیکن نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے. اب یہاں فرمایا کہ ممکن ہے کہ تمہارا کوئی دشمن تمہارا تعاقب کر رہا ہو، اس دوران بھی نماز نہیں چھوڑنی. فرمایا فَإِذَا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف محسوس کرو، دشمن سے تمہیں اندیشہ ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چلتے چلتے نماز پڑھو، اور رکبانہ یا سواری پر نماز پڑھو. اب یہاں پہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ چلتے چلتے بھی نماز پڑھنی ہے، سواری پر بھی نماز پڑھنی ہے، تو اس حوالے سے پھر رعایت بھی سنت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ گئی کہ فرض کیجئے کہ آپ اپنے سواری پر جا رہے ہیں ایک ایسے رخ پر کہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتے، دشمن پیچھے آ رہا ہے اور آپ بڑی تیزی میں ہیں، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی، تو اس میں یہ حکم ہے کہ جب نیت باندھو تو رخ کر لو قبلے کی طرف، اور اس کے بعد پھر جس طرف بھی رخ ہے اسے رخ کرتے ہوئے نماز پڑھتے جاؤ. تو چلتے چلتے بھی نماز پڑھنی ہے، سواری پر بھی نماز پڑھنی ہے، یہ ہے نماز کی اہمیت. وہ سوچئے کہ ہم میں سے جو بھائی نمازیں نہیں پڑھتے باقاعدگی کے ساتھ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں. ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی حالت خوف میں بھی رعایت نہیں ہے، دشمن کا اندیشہ ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ اور پھر جب تم امن میں آ جاؤ، دشمن کا خوف ختم ہو جائے، حالات معمول پر آ جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کو دل میں اپنے حاضر کرنا، استحضار اللہ فی القلب، دل اللہ کی طرف مائل ہو، دل میں اللہ تبارک و تعالی موجود ہو، دل اللہ کی طرف جیسے میں نے عرض کیا کہ متوجہ ہو. اب ذکر تو یہ ہے، لیکن اس ذکر کو حاصل کیسے کریں؟ اس کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں مختلف صورتیں عطا کی. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر سے مراد ہے تسبیح کرنا، تحمید کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، استغفار کرنا. بلا شبہ یہ بھی ذکر میں آنے کی مختلف صورتیں. اصل مقصود تو یہ ہے کہ اللہ دل میں موجود رہے، اللہ کی طرف دل متوجہ رہے. اس کے لیے تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی اذکار ہیں جو ہمیں اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سب سے زیادہ جو جامع ذکر کی صورت اللہ نے سکھائی ہے وہ نماز ہے. نماز میں تسبیح بھی ہے، شروع میں تسبیح سے آغاز ہم کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک. نماز میں تحمید بھی ہے، سورہ فاتحہ کا آغاز ہم سے ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. نماز میں تکبیر بھی ہے، بار بار اللہ اکبر. نماز میں جو اعلیٰ ترین ذکر ہے قرآن مجید، اس کی تلاوت بھی ہے. نماز میں درود شریف بھی ہے، نماز میں دعائیں بھی ہیں. تو نماز ذکر کی تمام صورتوں کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے. تو اللہ کے ذکر کی جامع ترین صورت نماز ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز میری یاد کے لیے. سب سے اعلیٰ ترین شکل جو ہو سکتی ہے اللہ کے ذکر کی وہ نماز ہے. پھر اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی قرآن مجید میں یہ صفت بیان کی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور لیٹے ہوئے بھی، اپنی کروٹوں پر بھی. نماز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ساری صورتیں جمع ہو جاتی ہیں. کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام میں، اور بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں قعدے میں، اور سجدے میں جا کر گویا لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا سب سے جامع ذریعہ ہے. فرمایا جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز ادا کرو، نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو. کما علمکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. مالم تکونوا تعلمون، تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں حضرت زید بن عمرو بن نفیل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رویا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ نبی موجود نہیں تھے، ان کو طریقہ نہیں آتا تھا، بت پرستی سے انتہائی شدید نفرت تھی اس زمانے میں بھی. انہیں کے بیٹے حضرت سعید بن زید جو عشر مبشرہ میں شامل ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بہنوئی ہیں حضرت سعید کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ نے تمہیں سکھائی ہے. کیسے سکھائی ہے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے فرمایا سلو کما رائے کمونی اسلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول نے بتایا ہمیں، قرآن مجید تو صرف کہتا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، کیسے قائم کریں؟ اس کے لیے اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہیں قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے کہ نمازوں کے اوقات کب سے کب تک ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول کو بتایا کہ فجر کی نماز کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، ظہر کا وقت یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، عصر کا یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. قرآن مجید میں نہیں ہے کہ فجر کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اتنی رکعتیں ہیں، ظہر کتنی ہے، عصر کتنی ہے، عشاء کتنی ہے، مغرب کتنی ہے. پھر یہ ہے کہ رکعت کیسے ادا کرنی ہے، قرآن مجید میں تفصیل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ ثنا پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، پھر رکوع ہے، پھر قوما ہے، پھر دو سجدے ہیں. تو یہ پوری تفصیل ہمیں اللہ نے سکھائی ہے کس کے ذریعے سے؟ اپنے حبیب کے ذریعے سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تمہیں اللہ نے سکھایا ہے اور تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. نماز کے حوالے سے جو ہمارے ہاں اختلافات ہیں وہ بھی بڑے سطحی قسم کے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ ان کو بیان زیادہ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ شاید نماز میں بڑے بڑے اختلافات ہیں، ورنہ جزیات میں اختلافات ہیں. ورنہ نماز آج بھی جتنے بھی مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں ایک ساتھ مل کر نماز پڑھ سکتے ہیں، حرم میں پڑھتے ہیں. اہل سنت کے مکاتب فکر تو پڑھتے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ شیعہ بھی وہاں پر باجماعت نماز میں شریک ہوتے ہیں. ایک امام کے پیچھے تمام مسلمان آج بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہر مسلک میں فجر کی نماز کی دو ہی رکعتیں ہیں، ظہر کی چار ہیں، عصر کی چار ہیں، مغرب کی تین ہیں، عشاء کی چار ہیں، ہر ایک کے نزدیک. اسی طریقے پر نماز کی ترتیب میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے ہاں پہلے قیام ہے، پھر ایک رکوع ہے، پھر دو سجدے ہیں، اس کے بعد پھر قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر دو سجدے ہیں، اس کے بعد قعدہ ہے، کوئی فرق نہیں. اب قیام کی حالت کے حوالے سے اختلاف ہے کہ قیام میں کیسے کھڑے ہوں، ہاتھ سینے پر باندھیں، ہاتھ ناف پر باندھیں، یا یہ ہے کہ ہاتھ بالکل چھوڑ دیں. فقہ حنفی کے نزدیک ہاتھ ناف پر باندھنے ہیں یا زیر ناف باندھنے ہیں. امام حنبل کے نزدیک ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں. امام مالک کے نزدیک ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ باندھنے ہی نہیں. کسی کے نزدیک ہاتھ کا باندھنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقع ہے، ایک مستحب عمل ہے. کسی کے نزدیک مستحب یہ ہاتھ باندھنا ہے، کسی کے نزدیک زیر ناف باندھنا ہے یا ناف پر باندھنا ہے، کسی کے نزدیک ہاتھ چھوڑ دینا ہے. تو فرائض میں، واجبات میں، سنت موقع میں کوئی اختلاف نہیں، باقی مستحبات میں اختلاف ہے. اس کے حوالے سے بھی ہمیں ذرا وسیع القلب ہونا چاہیے، دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں سنت سمجھ کے کر رہے ہیں. ہر امام نے اپنے اپنے اس نماز کے طریقے کے لیے حدیثوں سے دلیل پیش کی ہے، استدلال کیا ہے. تو مجھے تو خوشی ہونی چاہیے کہ اگر ایک بھائی یہاں پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے سینے پر، وہ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیے ہوئے. اگر کسی مالکی نے ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں اور قیام کر رہا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے کہ یہ بھی اللہ کے رسول کی ایک ادا ہے جس کو یہ قائم رکھے ہوئے. اور اگر کسی نے ہاتھ ناک پر باندھے، زیر ناک باندھے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ایک خوشی ہو کہ ایک سنت اللہ کے رسول کی اس پر عمل ہو رہا. جب تک یہ وسیع القلبی پیدا نہیں ہوگی، امت کا انتشار ختم نہیں ہوگا. تو ہم بلا وجہ مستحبات کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اختلاف کرتے ہیں. ورنہ میں نے عرض کیا کہ نماز کی جو بنیادی چیزیں ان میں کوئی اختلاف نہیں. ایک امام کی وجہ سب کے سب حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز سے محبت عطا فرمائے. اللہ کے رسول کا ارشاد تو یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. نماز کا وقت ہوتا آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، حضرت بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. اللہ کرے کہ ہمیں بھی نماز سے ایسی محبت ہو کہ ذوق و شوق سے مسجد کے لیے نماز میں آنے کو دل تڑپ رہا ہو. ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کا ارشاد, قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور اس اللہ کے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص جو حاکم تھا لیکن عدل کرتا تھا. نمبر 2 وہ شخص کے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا تھا, مسجد سے محبت تھی, بار بار مسجد جانے کے لیے بے چین رہتا تھا, دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا تھا. تیسرا وہ شخص کہ جو جوانی میں ہی عبادت گزار تھا, جوانی میں ہی پارسا بن گیا. چوتھا وہ شخص کہ جو کسی سے ملتا تھا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور کسی سے ناراض ہوتا تو صرف اللہ کی وجہ سے. پانچواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے تھے, جاری ہو جاتے تھے. چھٹا وہ شخص کہ جس کو کسی صاحب جمال خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی, اس نے کہا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں, گناہ سے بچا رہا. اور ساتواں وہ شخص کہ جو اتنی رازداری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا کہ اگر سیدھے ہاتھ سے دیتا تھا تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی اس نے کیا دیا. خلوص اور اخلاص, دکھاوے اور ریاکاری سے پرہیز. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے, اور خاص طور پر اللہ ہمیں بھی مسجدوں سے محبت عطا فرمائے, اور سارا سال مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.